بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست سے ان شاء الله تعالى نواقض الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كأسبيار ورعزيم رسالة کی شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس رسالے کی شرح کے لیے جس شرح کا انتخاب کیا گیا ہے وہ فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، جو ایک مختصر سی اور جامع شرح ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان مسائل کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرح کا آغاز جیسا کہ شیخ صاحب نے بغیر کسی لمبے مقدمے کے کیا ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور میں الامام المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ کا بایوگرافی کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ میں پچھلے کئی درسوں میں بیان کر چکا ہوں. تو بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کی بایوگرافی جو پہلے بیان ہو چکی ہے کئی دروس میں، ان سے سن لیں. اور اسی طریقے سے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی سیرت البایوگرافی بھی پچھلے کئی دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں، جو ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو وہاں سے سماعت فرما لیں. کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہانہ درس ہے یہ، میں کوشش کروں گا کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مسائل کے تعلق سے بات کر سکیں، اور اسی وجہ سے اسی شرح کا انتخاب کیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کتاب میں سے جو اہم مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی آسان طریقے سے کوشش کریں. تو میں پہلے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھوں گا، اور پھر شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ کی شرح میں سے جنہوں نے شرح کی وہ پڑھیں گے. شیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، یہ جان لو کہ بے شک نواقض اسلام 10 نواقض ہیں. فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: اعلم، شيخ صاحبنا رحمه الله نے یہ فرمایا اعلم، يعني تعلم وافهم اس ان باتوں کے ان مسائل کو جانو اور سمجھو. اور یہ کلمہ جو ہے، شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، علم کلمہ جو ہے اسے کسی چیز کی اہمیت کے بیان کے لیے بیان کیا جاتا ہے اور تنبیہ کے لیے, اس اہمیت کے تنبیہ کے لیے جو جس کا ذکر اس کے بعد میں کیا جا رہا ہے. ان نواقض الاسلام عشرہ, شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, نواقض جمع ناقض ہے, اور نواقض کہتے ہیں مبطلات کو, جیسا کہ نواقض الوضوء ہیں یعنی نماز کو باطل کر دینے والی چیزیں یا وضو کو باطل کر دینے والی چیزیں, اور ان کو نواقض الوضوء بھی کہا جاتا ہے. مبطلات الوضوء کو نواقض الوضوء بھی کہا جاتا ہے. اور ردت کے اسباب یا ردت کے انواع جن کو جاننا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے تاکہ وہ ان سے اجتناب کرے اور آگاہ رہے, کیونکہ مسلمان اگر ان کو نہیں جانے گا یعنی نواقض الاسلام کو نہیں جانے گا تو پھر بھی وہ خدشہ رہتا ہے کہ ان میں سے کسی ناقض کا ارتکاب نہ کر بیٹھے, اور یہ بات بہت بڑی خطرناک ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ نواقض الاسلام اور اسلام کو باطل کر دینے والی چیزیں جو ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے, اور جو اسباب ردت ہیں اسلام سے, ان کو جاننا بہت ضروری ہے. پھر شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, ردت کا معنی کیا ہے اسلام سے؟ فرماتے ہیں ردت کا معنی ہے اسلام سے رجوع کر لینا یعنی چھوڑ دینا. جو مرتد ہو جاتا ہے وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے, اس سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا فرماتے ہیں, اسلام سے ردت کا معنی ہے اسلام سے رجوع کر لینا, اس کو چھوڑ دینا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. سورة المائدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور مرتد نہ ہو جاؤ, پیٹ دکھا کر پھر تم واپس خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں, ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة آیت نمبر 217. اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جاتا ہے, ردت اختیار کر دیتا ہے نعوذ باللہ, پھر اس کی موت کفر پر ہو, انہی لوگوں کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں, اور وہی اصحاب النار میں سے ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے, ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ تحذیر ہے, شدید تحذیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے. ومن يرتدد منكم, جو تم میں سے مرتد ہو جائے, اے مومنوں عن دينه فيمت وهو كافر اور وہ توبہ نہیں کرتا مرنے سے پہلے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور واپس اسلام کی طرف نہیں لوٹتا, تو بے شک ان کے اعمال, یہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حبطت اعمالهم, یعنی وہ باطل ہو گئے دنیا اور آخرت میں, اور وہی لوگ اصحاب النار ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر سورۃ محمد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. بشك جن لوگوں نے ارتداد کیا, یعنی مرتد ہوئے اور اپنی پیر کی طرف مڑ گئے, اس کے بعد کہ ان کو ہدایت بیان ہوئی, شیطان نے ان کو وسوسہ کیا, یہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور شیطان نے ان کے لیے یہ راستہ آسان کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 میں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. شيخ صفر فرمات, من يرتد منكم عن دينه, يعني يرجع عن دينه, يعني ان آيات كريمة میں شيخ صفر فرمات ہے تحذير ہے ردت سے اور اس پر وعید ہے, اور احادیث میں سے شيخ صفر فرمات ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, کسی مسلمان کا خون اس وقت تک حلال نہیں ہوتا, یعنی اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا, الا باحدى ثلاث, سوائے ان تین صورتوں کے, پہلی ہے الثیب الزانی, شادی شدہ شخص مرد ہو یا عورت ہو جب وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے, دوسرے نمبر پہ والنفس بالنفس, قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے اور اسے قتل کر دیا جاتا ہے, اور تیسرے نمبر پہ والتارک لدینہ, شخص فرماتے ہیں هذا هو الشاهد, یہ شاہد اس حدیث میں, المفارق للجماعة, جو دین کو ترک کرنے والا ہے اور جماعت سے دوری اختیار کرنے والا ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 6878 ہے, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1676 ہے. اور دوسری حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بدل دینہ فاقتلوہ, جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا بس اسے قتل کر ڈالو. یہ واضح حدیث ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, اور مسند احمد میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فَإِن كَانَ الْمُرْتَدُّونَ جَمَاعَةً, اور اگر مرتد جو ہے وہ ایک جماعت کی صورت اختیار کر لیں جن کی ایک طاقت بھی ہے, تو پھر ان سے قتال کیا جاتا ہے, جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا مرتدین کے خلاف جنگ کی, یہاں تک کہ انہیں اسلام میں واپس رجوع کرنے کے لیے جنگ کی اور انہیں واپس کیا, اور جو واپس نہیں ہوئے ان سے مقاتلہ کیا, ان میں سے کوئی اپنے ردت پر قتل ہوا, اور ان میں سے جس نے توبہ کی تو اس نے توبہ کی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سورة المائدة آيات نمبر 54. شيخ سفر ماته صاحب الفوزان حفظه الله قال العلماء علماء اس آية الكريمة تعلق سفر ماته یہ آیت سید ابو بکر صدیق پر نازل ہوئی اور سید ابو بکر صدیق کے ساتھیوں پر جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے تعلق سے خبر دی، من یرتد یعنی هذا فی المستقبل، جو مرتد ہو جائے گا آنے والے وقت میں، فسوف یأتی اللہ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے کے آئے گا، جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل المرتدين. شيخ سفر ماتي الله تعالى أبو بكر الصديق اور الله کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کو لے کے آئے جنہوں نے مرتدین سے قتال کیا. یعنی یہ آیت کریمہ جو ہے سورة المائدہ آیت نمبر 54 یہ نازل ہوئی سیدنا ابو بکر الصديق پر اور ان صحابہ پر جنہوں نے ان کا ساتھ دیا مرتدین کے خلاف جنگ کرنے میں، اور ان میں سے جو توبہ کر چکا واپس اسلام میں آیا اور جس نے توبہ نہیں کی جیسا فرماتے ہیں وہ اپنی ردت پر قتل ہوا. اس آیت کریمہ میں ذرا غور کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، من یرتد منکم جو تم میں سے مرتد ہوگا، عن دین یا اپنے دین سے، فسوف يأتي الله بقوم طبعا قريب الله تعالى ايسي قوم لك ايغا يحبهم ويحبونه يحبهم الله تعالى ان سے محبت کرے گا ويحبونه وہ الله تعالى سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی اعزاز اور شرف کی بات ہے، اس سے بڑھ کر کیا شرف ہوگا کسی انسان کا اس دنیا میں کہ اللہ تعالى گواہی دے رہا ہے ويحبهم پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا جیسے کہ آپ سب ساتھی جانتے، پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور حقیقی محبت کرتا ہے، کوئی معنوی محبت نہیں یا مجازن نہیں، حقیقتا محبت کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور اس مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق توحید سے ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، دوسری قسم توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں وصفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات میں ایک جاننے کا نام توحید اسماء و صفات ہے، اور ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور کئی آیات اور احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں صحیح حدیث میں ہوا، چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف باطل تأویل کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور اہل بدعت اہل باطل جو صفات کے منکر ہیں، انہوں نے تشبیہ سے کام لیا سب سے پہلے، اور پھر انہوں نے انکار کیا صفات کا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اور دونوں میں تشابہ لازم آتا ہے، مشابہت ہوتی ہے، اور اس مشابہت کی خدشے کی وجہ سے، اس شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا یا اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا. ایک شر سے بچنا چاہتے تھے، اس سے بڑے شر میں جا گرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ويحبونه، ایسی قوم اللہ تعالیٰ کہے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے لیے ذلیل ہیں، جو مومنوں کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، تواضع سے، انکساری سے پیش آتے ہیں، مومنوں کو عزت کرتے ہیں، اور اعزت علی الکافرین، جو کافروں پر عزیز ہیں، عزت والے ہیں، ان کے سامنے کافر ذلیل ہیں. ان مومنوں کے سامنے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کافر سر اٹھا کر بھی بات نہیں کر سکتے، ذلت و رسوائی کی انتہا ہو جاتی ہے ایسے مومنوں کے سامنے. کتنی پیاری صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، پھر ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، ان کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باعزت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ولی نہیں ہے، اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو پھر صحابہ ان اولیاؤں کے سردار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں. لا ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان کو کسی چیز کا خدشہ یا کوئی ڈر نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے رہتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل جانتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْمُرْتَدُّ شَخْصًا وَاحِدًا، یہ تو ہوئی کسی جماعت کی جن کے خلاف جنگ کی گئی ہے، اور سید بکر صدیق اور صحابہ نے مرتدین کے خلاف جنگ کی تھی، واضح مثال ہے. اگر یہ مرتد ایک شخص ہو تو پھر اس شخص کو استتابت کی جاتی ہے، اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تم سے کفر ہوا ہے، تم توبہ کر لو. استتابت سے مراد ہے اس سے توبہ کر لو. حجت قائم کرنے کے بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے، جس میں علماء کے اختلاف وہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ، لیکن یہاں پہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں اگر کسی ایک شخص سے کوئی کفریہ قول یا عمل یا عقیدے کی وجہ سے کوئی کفر واضح ہو جائے تو پھر اسے استتابت کی جاتی ہے، یعنی اسے توبہ کا حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اور ایسا شخص کافر اصلی جیسا نہیں ہے، کیونکہ جو مرتد ہے اس نے حق کو جان لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنے اختیار سے داخل ہوا، اور اس نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ اسلام ہی حق ہے، تو پھر اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، دین سے کھیلنے کا مترادف ہے، کیونکہ جب وہ حق جان چکا ہے اس میں داخل ہوا، تو جب وہ مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے عقیدے کی حمایت کیے کرتے ہوئے، اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے. اور یہ یعنی مرتد کو قاتل کرنا ہے، یہ پانچ ضروریات جو ہیں ان کی حفاظت میں سے ہے. جن سب سے پہلے پانچ ضروریات میں سے دین ہے، اور یاد رکھیں کہ جو پانچ ضروریات ہیں، دین اسلام دین فطرت ہے، ان پانچ ضروریات کو دین اسلام آیا ہے اور ان کی حفاظت کی ہے. یعنی کوئی بھی شخص دانشور ہو دنیا کا یا کوئی عقل مند آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی نقص ہے کیونکہ اس میں جو ضروریات ہیں ایک انسان کی پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام فطرت کا دین ہے، حق دین ہے، سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واحد دین ہے جو نازل ہوا ہے ہر نبی پر، جیسے کہ آگے بھی انشاءاللہ بیان ہوگا. تو یہ پانچ ضروریات، حفظ الدین سب سے پہلے ہے، پھر حفظ العقل ہے، پھر حفظ النسل ہے، حفظ الاعراض ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو پانچ ضروریات ہیں، جن میں دین کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے، اور مال کی حفاظت ہے، یہ پانچ ضروریات ہیں جن پر کسی انسان کا وجود، یہ بنیادی اسباب ہیں انسان کے وجود کے لیے اس دنیا میں، ان پانچ چیزوں پر قائم ہوتا ہے. پانچ ہیں، سب سے پہلے دین ہے، دوسرے نمبر پہ خون ہے، جان ہے، تیسرے نمبر پہ عزت ہے، عرض ہے، چوتھے نمبر پہ نسل ہے، اور پانچ نمبر پہ مال ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تو دین کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا کہ لوگ اسے کھیلتے رہے، جو اسلام میں داخل پھر مرتد ہو جائے اسے کوئی سزا بھی نہ ملے، یعنی بلکہ اسے قتل کر دیا جاتے تاکہ عقیدہ کی حمایت ہو اور حفاظت ہو لوگوں کو کھلواڑ سے۔ اور جو مرتد ہو جاتا ہے، بعض مرتدین ایسے ہوتے ہیں جن کو قتل کر دیے جاتے بغیر اس سے توبہ کا حکم دیے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ردت مغلظہ ہے، شدید قسم کی ردت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے دین کی حمایت کے لیے اور ان پانچ ضروریات کی حمایت کے لیے جسے اسلام لے کے آیا ہے اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ان نواقض کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، اور علماء نے کئی تصنیفات اس موضوع کے تعلق سے لکھی ہیں، اور خاص اس موضوع کے تعلق سے فقہ کی کتابوں میں بھی خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص ابواب باندھے گئے ہیں، جن میں حکم مرتد کے نام سے تقریباً فقہ کی ہر کتاب میں موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے کتاب حکم مرتد یا باب حکم مرتد۔ تو بعض فقہ میں علماء نے، جنہوں نے فقہ میں کتابوں کی تالیف کی ہیں، بعض نے کتاب باندھی ہے حکم مرتد، اور بعض نے باب باندھا ہے حکم مرتد کے نام سے۔ مطولات اور مختصرات دونوں، یعنی جو لمبی کتابیں لکھیں گے فقہ میں یا مختصر سی کتابیں لکھیں گے، سب میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی فقہا نے جنہوں نے ذکر کیا حکم مرتد کا، کہ مرتد وہ ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے اسلام کے بعد دل کے عقیدے کی وجہ سے یا شک کی وجہ سے، جو اسے وارد ہوتا ہے دین کے کسی امر میں، یا کچھ ایسا فعل کر بیٹھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا یا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا یا غیر اللہ کے لیے منت ماننا، نذر کرنا، جو ایسا عمل کرتا ہے، ایسا فعل کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا قول جیسا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیتا ہے یا دین اسلام کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 65 اور 67 میں، 65-66 میں سورۃ توبہ میں، قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دے کیا صرف اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں جسے تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، اب عذر نہ کرو، ایمان کے بعد یقیناً تم لوگوں نے کفر کیا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ ایمان کے بعد بھی کفر ممکن ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ردت قول سے بھی ہوتی ہے، ردت فعل سے بھی ہوتی ہے، اور ردت اعتقاد سے بھی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور شک سے بھی ہوتی ہے، دین میں کسی امر میں اگر شک ہو جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اگر نماز کی فرضیت پر شک کرتا ہے یا زکوٰۃ کی فرضیت پر وجوب پر شک کرتا ہے یا توحید پر شک کرتا ہے تو ایسے شخص کافر ہے۔ اور شک سے مراد ہے تردد ہو دو چیزوں کے بیچ میں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، اسے یقین نہیں ہوتا۔ تو شیخ صاحب اس وقت کفر الشک کی بات کر رہے ہیں، اور دین اسلام میں جو شک کرتا ہے کہ حق دین ہے یا نہیں، ادھر اسلام سے خارج ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے ایسا شخص۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ دیکھیں یہ دین کی بنیادیں ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے سے ہم دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس دین اسلام سے خارج وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کلمے کے منافق کوئی امور میں سے کسی امر پہ وہ عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے یاد رکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کافی ہے، اور اگر کوئی شخص رسول پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ جنت میں جا سکتا ہے، بہت کم چانسز ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. جو شک کرتا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لاتا تو جنت میں جانے کا چانس ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو شک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں، اس پر جنت حرام ہے، وہ کافر ہے. چاہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد شک کرے یا دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، تو وہ پہلے سے ہی کافر ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے، آخرت پر بھی ایمان لے کے آتا ہے، ارکان ایمان سب پہ ایمان لے کے آتا ہے، ہر نبی پر اس کا ایمان ہے، ہر فرشت پر اس کا ایمان ہے، ہر کتاب پر اس کا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئی، تقدیر پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن اسے شک ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس شک کی بنیاد پر اگر وہ شک کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید صحیح حدیث میں ہوا ہے، جن کی نبوت پر اتفاق ہے، اگر وہ ان پہ شک کرتا ہے ان میں سے کسی پر بھی، دار اسلام سے خارج ہے. تو یاد رکھیں یہ ایمانیات کی بات ہے، ایمان اور کفر کی باتیں ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھے اور اپنا عقیدہ مضبوط کر لے. اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے مت دیکھیں لوگوں کی طرف، جو دعوت کے نام پر لوگوں کو ایک طرف دعوت بھی دے رہے ہیں، اسلام میں بھی لوگ دھڑا دھڑ داخل ہو رہے ہیں، لیکن کس اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ کلمہ توحید کی بنیاد کا علم جسے نہ ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول میں غلطی کرتا پھرے اور غلطی کر کے لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتا ہو، تو کیا وہ لوگ اس دین پہ ثابت قدم رہیں گے؟ ہمارا چیلنج دیکھیں، آج کے زمانے میں ہمارے اپنے مسلمان اس کلمہ توحید سے دور ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگوں کو دعوت مت دیں، لوگوں کو دعوت دیں، لیکن علم کی بنیاد پہ دعوت دیں. لوگوں کو دعوت دیں، حق کی طرف دعوت دیں، پہلے حق کو خود سمجھیں، کلمہ توحید کی طرف دعوت دیں، کلمہ توحید کو پہلے خود سمجھیں. جب آپ سمجھ لیں گے صحیح طریقے سے اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، دعوت تیسرے نمبر پہ آتی ہے، دعوت پہلے نمبر پہ نہیں آتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں بس دعوت دیں، نکلیں گھر سے اور لوگوں کو بلائیں دین کی طرف، لوگوں کو کلمہ پڑھائیں. لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا میرے بھائی، لوگوں کو کلمہ بھی پڑھوائیں، لوگوں کو دین کی طرف بھی بلائیں، لوگوں کو اسلام میں بھی داخل کریں. مطلب یہ مطلب شرعی ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں، ضرور جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے. تو علم پہلے ہے میرے بھائیوں، کلمہ توحید کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اللہ کی معرفت نہیں، صحیح معرفت، آپ کیا لوگوں کو بلائیں گے؟ کس کلمہ، کس اسلام کی طرف بلائیں گے آپ؟ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس ذات کا آپ کو معرفت ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے آپ واقف نہیں ہیں، تقدیر بھی آپ کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں ہے، یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی اور کون سے کلمہ توحید ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار لوگوں کو مسلمان تو بنا رہے ہیں، کچھ کر تو رہے ہیں. میرے بھائی جو کلمہ پڑھتا ہے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جس ذات کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے، ہر چیز پر قادر نہیں ہے، اس کا کیا ایمان ہوگا؟ جو کلمہ تو پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن وہ یہ بھی سوچتا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جا سکتا ہے تو پھر اتباع کی چیز کی کرنی ہے میرے بھائی؟ اس لیے اگر کام کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے کریں. سب سے پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، پھر دعوت ہے، پھر صبر ہے. اور یہی دعات اور یہی جماعتیں سورة العصر کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں اور بار بار بطور دلیل اس سورت کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کاش اس سورت کو سمجھ لیتے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا استثناء ہے، سوائے ان لوگوں کے، اب یہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر خسارے میں ہے یقیناً. الا الذين، سب سے پہلے کیا دعوت ہے، تواصل بالحق سب سے پہلے، الا الذين آمنوا، سب سے پہلے ایمان، اور ایمان علم کے مترادف ہے. فعلم انه لا الہ الا اللہ، ایمان کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو بغیر علم کے ایمان ممکن ہی نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جب ایمان ہے علم ہے, اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے, بغیر علم کے ارکان ایمان کو جاننا ممکن نہیں ہے, بغیر علم کے صحیح عقیدوں کو جاننا ممکن نہیں ہے, بغیر علم کے نواقض اسلام کو جاننا بھی ممکن نہیں جس کے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس لیے علم لازمی ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, جب یہ جان لیا ایمان مضبوط ہوا, اب عمل ہے, خود عمل کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر تیسرے نمبر پہ ہوا تواصوا بالحق, چوتھے پہ ہوا تواصوا بالصبر. ہم ابتدائی تیسرے نمبر سے کرتے ہیں. یہ کون سی دعوتیں ہیں, چاہے جماعت کی شکل میں ہو, چاہے انفرادی شکل میں ہو, چاہے کسی بھی ادارے سے ہو, میرے بھائی اللہ کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرو, اپنا علم مضبوط کرو, اپنا ایمان مضبوط کرو. ثابت قدمی ایسے نہیں ملتی بغیر علم کے, بغیر ایمان کے. واپس آتے درس کی طرف, شیخ صاحب فرماتے ہیں ردت کے انواع بہت زیادہ ہیں, اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں ان میں سے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے, یعنی دس کا ذکر جن کا کیا ہے. ورنہ نواقف بہت زیادہ ہیں, فقہ کی کتابوں میں حکم مرتد میں آپ کو مل جائیں گی. اور شیخ عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے الکلمات النافعہ فی المکفرات الواقعہ, دور سنن نے اس کی طباعت کی ہے, اور ان کے علاوہ اور بھی کتابیں جن میں ان دس سے زیادہ نواقض اسلام کا ذکر کیا گیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح فوزان حفظہ اللہ, اور آج کے زمانے میں جب جہالت عام ہو چکی ہے اور دین کی غربت شدت تک پہنچ چکی ہے, ایسے لوگ نکلے ہیں جو علم کے نام پر کہتے ہیں لوگوں کی تکفیر مت کرو, مسلمان کہلوانا کافی ہے, یہ کافی کہ میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں, پھر وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو. اگر وہ غیر اللہ کے لیے قربانی بھی کرتا ہے, اگر نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بھی دیتا ہے, جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا رہے, جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو پھر اسے اب کافر مت کہو, اس کی تکفیر مت کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں باطنی قرامطہ, اور اس میں قبر پرست بھی داخل ہو جاتے ہیں, اس میں روافض بھی داخل ہو جاتے ہیں, اس میں قادیانی بھی داخل ہو جاتے ہیں, اس میں تو ہر وہ شخص داخل ہو جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے اسلام کا. وہ لوگ کہتے ہیں کسی کی تکفیر مت کرو, یعنی کسی پر حکم کفر کا فتویٰ مت لگاؤ, جو کچھ وہ کرنا کر رہا ہے اسے کرنے دو, یا جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ, جو وہ عقیدہ رکھنا چاہتے اسے رکھنے دو, مسلمانوں میں تفرقہ پیدا مت کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ, ہم مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ نہیں پیدا کرتے اور نہ یہ کبھی کرتے ہیں, لیکن یہ کیسے مسلمان ہے, تو مسلمان ہی نہیں ہے. جب نواقض اسلام کے لوگوں نے ارتکاب کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو یہ بات جو ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں تفرقہ مت کرو, یہ بات تو سچی ہے لیکن اس سے باطل مراد ہے, کیونکہ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب عرب میں سے بعض لوگ مرتد ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے قتال کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو, یا کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں تھے جب تک وہ ردت پر تھے. اور یہ سے بھی زیادہ شدید بات ہے کہ کسی کافر کو یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہے. اور یہ بھی آئے گا, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ردت میں سے ایک یہ بھی ناقض نواقض اسلام میں سے جن کا شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے اسی رسالے میں, کہ جو کافر کو کافر نہیں کہتے اس کے کفر پہ شک کرتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کافر کے کفر پہ جو کافر کافر نہیں کہتے یا اس پہ شک کرتے ہیں, تو ایسا شخص اس کی طرح کافر ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان سے کسی پر بھی کفر مت لگاؤ, جو کو کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے, اس کی مرضی ہے. وہ جب تک لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو مخالفین ہیں, تم لوگ ملاحدہ کے خلاف جد و جہد کرو جو الحاد کر رہے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اسلام کے دعوے دار ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں, یہ ان ملاحدہ سے جو ملحد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں، جو دین کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو ملاحدہ کہتے ہیں. ایسا فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں ان ملاحدہ سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ جو ملاحدہ ہیں، جو ملحد لوگ ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے یا دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا کبھی، اور نہ انہوں نے کبھی یہ کہا جو ہم کر رہے ہیں اسلام ہے. لیکن یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جن کفریات کا ارتکاب کرتے ہیں کہتے ہیں یہی اسلام ہے. یہ لوگ ملاحدے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور جو ردت ہے نعوذ باللہ وہ الحاد سے بھی زیادہ شدید اور خطرناک ہے والعیاذ باللہ. تو ہمیں شیخ صاحب فرماتے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا موقف جان لیں ان امور کے تعلق سے، اور ان میں تمیز کریں اور انہیں اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ آج ایسا دور ہے جس میں بہت سی چیزوں کو خلط بلط کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، تالیفات لکھتے ہیں اور نقد بھی کرتے رہتے ہیں اور محاورات بھی دیتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر مت کرو. ہم ان سے یہ کہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں جو در اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. جو مسلمان ہیں اس کی تکفیر کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کے درس میں جو سب سے پہلا ناقض ہے اس پر بات کریں گے، اور آج کی نشست میں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اس کا ذکر پھر سے کرتے ہیں. شیخ صاحب کی اس عبارت پر آج کا درس تھا کہ ان نواقض الاسلام عشرہ، نواقض الاسلام دس ہیں. نواقض جمع ناقض، ہم یہ جان چکے ہیں ناقض کہتے ہیں وہ چیز جو کسی چیز کو باطل کر دیتی ہیں، جیسے کہ نواقض الوضو ہیں، وہ چیز جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں. اور پھر اسلام کے تعلق سے شیخ صاحب نے فرمایا ہے، اور پھر ردت کیا ہے اس کو ہم نے جانا ہے. چند آیات اور حدیث اس تعلق سے شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، اور پھر صحابہ کرام کی جنگ مرتدین کے خلاف، کیونکہ اگر کوئی شخص مرتد نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کبھی بھی ان کے خلاف جنگ نہ کرتے. یہ کہتے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو ان کے خلاف کیا جنگ کرنی ہے، جب صحابہ کرام جو امت کے سردار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کی محافظ رہے ہیں، اور جن کے اقوال و افعال قرآن مجید سے حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن سے حدیث کو صحیح طریقے سے اور بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اور جن کی سمجھ حجت ہے، اور جن کی سمجھ کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جن کا راستہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ہے، ان کو جو اس راستے کو اس کو جاننے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، جن کے راستہ صراط مستقیم ہے، اور ہم ہر فرض نماز میں، بلکہ ہر نماز میں اور کم سے کم فرض نماز میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے. جب انہوں نے ان کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور مرتد قرار دیا، دار اسلام سے خارج قرار دیا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اگر چونکہ بھی مختلف قسمیں تھیں، جیسے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فتح الباری میں، وہ سارے کے سارے زکوٰۃ کے منکرین نہیں تھے. جو زکوٰۃ کا انکاری ہے، جو یہ کہتے زکوٰۃ واجب یا فرض نہیں ہے، وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے. تو ایسے لوگ بھی تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا سستی کی وجہ سے، یا یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو ہم کس کو زکوٰۃ دیں. الغرض تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے مرتدین کے خلاف جو کلمہ پڑھنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہوئے، ان سے یہ ناقض ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور کفر کر بیٹھے، تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی گئی، کفر فتویٰ لگایا گیا. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کو پر کفر فتویٰ لگاتے ہیں، جیسے کہ آج مختلف تنظیمیں آئی ہیں، داعش ہے، القاعدہ ہے، اور دیگر ایسی تنظیمیں ہیں جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، تو ہم یہ کہتے ہیں تکفیر بذات خود جو ہے وہ ایک شرعی طریقہ ہے، بشرطے کہ نصوص اور دلیل کی بنیاد پہ ہو، شریعت کے ضوابط کی بنیاد پہ ہو، غلو سے کام نہ لیا جائے. یہ لوگ جو ہیں تکفیر میں غلو کرنے والے ہیں، یہ جو خوارج ہیں جو کبیرہ گناہ پر تکفیر کرتی ہے یا حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تکفیر غلط کرے پھر تکفیر ہے ہی نہیں سرے سے، بات غلط ہے. اگر غلط ہوتی تو پھر صحابہ کرام کیوں کرتے تکفیر؟ صحابہ کرام کیوں ان کے خلاف جہاد کرتے؟ صحابہ کرام کیوں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کچھ جنگ کی ہے یا ان پر کفر فتویٰ لگا ہے نعوذ باللہ؟ تو اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکفیر اگر حدود شریعت کے اندر ہو تو جائز ہے، اور اگر تکفیر بغیر دلیل کی ہو، شریعت کے حدود سے باہر ہو، تو غلو کے راستے کو اختیار کیا جائے تو بالکل جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اور پھر شیخ صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تکفیر کرو ہی نہیں، تکفیر کا وجود ہی نہیں، جیسے مرجیہ کا قول ہے، کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، کیوں لوگوں کو پر کفر فتوے لگاتے ہو؟ یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یعنی افراط اور تفرید سے کام لیا گیا ہے، اور رسول جماعت کا راستہ ہمیشہ میان روی کا راستہ، وسطیت کا راستہ رہا ہے. نہ غلو ہے تکفیر میں اور نہ ہے غلو میں ادب تکفیر میں، تکفیر کرنی نہیں ہے. اور پھر شیخ صاحب حفظہ اللہ، صالح فوزان حفظہ اللہ نے ان ملاحدہ کا بھی ذکر کیا آخر میں، کیونکہ لوگ کہتے تم لوگوں کو چاہیے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے خلاف تم جد و جہد کرو، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، لوگوں کو مسلمان واپس تفرقہ پیدا کرتے ہو، تکفیر کرتے رہتے ہو؟ تو پھر اس کا جواب بھی شیخ صاحب نے بڑے اچھے اور پیارے انداز میں دیا ہے کہ ملاحدہ کا خطرہ ان لوگوں سے کم ہے، کیونکہ جو شخص، جو لوگ دار اسلام میں رہ کر یا کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آج قبر پرست دین بن چکی ہے، آج جہالت کی انتہا ہو گئی، جہل مرکب کی انتہا ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو توحید خالص کی طرف دعوت دیتا ہے کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ اہل فتنہ ہے، یہ لوگ امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جو قبر پرستی کر رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، مزارات آباد، اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں. مزارات میں ہوتا کیا ہے؟ کیا عبادات غیر اللہ کے صرف نہیں کی جاتی؟ کہتے یہ ہے عین توحید، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں. تو آج اتنا بڑا یعنی خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کافر کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، فلاں فلاں کافر کو دیکھو، وہ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کو چھوڑ دو. کہ ایسا فرماتے جو ملاحدہ ہیں وہ اسلام کے نام پر غلطیاں نہیں کر رہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو بھی غلطیاں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے اسلام ہے. لیکن آج کا مسلمان جو لوگ قبر پرستی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، یہ بدعات کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہی اسلام ہے، تو کتنی خطرناک بات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے. جب تک ہمارا اپنا گھر صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اپنے عقائد درست نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اپنے دل صاف اور پاک نہیں ہوں گے، ہم کافر کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کافر دشمن کا ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے جہاد کو دیکھیں، مدینہ میں سن 2 ہجری میں جہاد مشروع ہوا، اس سے پہلے یہ 15 سالہ جو زندگی تھی کیا تھا؟ 13 سال مکہ میں، پھر 2 سال جو ہے مدینہ میں، جہاد کیوں مشروع نہیں تھا؟ تو یہ 13 یا 15 سال کی زندگی جو تھی اس میں تربیت تھی. سب سے پہلے جہاد جو تھا خواہش نفس کے خلاف جہاد تھا. مسلمان کی تربیت ہوئی، ایمان پر تربیت ہوئی، تقوی پر تربیت ہوئی، توحید پر تربیت ہوئی، اتباع سنت پر تربیت ہوئی ہے. جب یہ مسلمان اس قابل ہوا کہ اب اس کا ایمان مضبوط ہے، متقی پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، قربانی دینے والا ہے. ہجرت میں کیا تھا؟ سب قربانی کا سبق ہے. ہجرت میں دنیا کو قربان ورن کرنے والے جب لوگ نکلے اپنے اللہ کے راستے میں، اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، آپ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے دنیا قربان کر دی، تو پھر لوگوں نے جہاد کیا. آج ہم دنیا کیا قربان، تھوڑی سی چند خواہشات نفس ہم قربان نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ملاحدہ اور یہ جو لوگ قبر پرستی اور بدعات کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان سے آگاہ کریں. اور پھر تکفیر، شیخ صاحب آخری جو جملہ تھا وہ پھر سے پڑھ رہا ہوں، شیخ صاحب وَنَقُولُ نَحْنُ نُكَفِّرُ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ، ان کی تکفیر کر جو دار اسلام سے خارج ہوئے، مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. آمین. درس کے طرز کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. درس
Yeah, I have a friend.